بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے. ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کسی چیز کو اپنے سے ملانا چاہتے ہیں، اسے طلب کرتے ہیں، اور کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. انہی تمام چیزوں میں سے ایک کا نام ہے ستم. بہرحال ظلم و ستم ایک ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور نجات پانا چاہتا ہے. لہذا یہ مقام وہاں پر ہے کہ جہاں پر انسان اپنے پروردگار کی طرف لو لگاتا ہے اور اس سے نجات پاتا ہے. اسی حوالے سے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حسب دستور پھر سے آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا علی عباس خان صاحب، جو اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور اس دعا کے حوالے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحیفہ سجادیہ میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے، دعا نمبر 14. لہذا آئیے، میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا آپ کے اور مولانا کے بیچ میں، لہذا بغیر کسی تعطل کے مولانا خدمت میں چلتا ہوں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی، جیسا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ستم سے شکایت، ظلم سے شکایت، کہ یہاں پر بندہ جو بھی شکایت کرتا ہے. میں پہلے چاہوں گا کہ اس جو ستم سے شکایت، اس لفظ کے اوپر ظلم سے شکایت، آپ اس سے تھوڑی سی وضاحت کر دیں، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے چلتی ہے.
انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ میں متعدد موضوعات کو اپنی دعا میں چھیڑا ہے.
جی،
من جملہ ظلم سے شکایت. یعنی دیکھیں، ہمارے جو دعا کا عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، یہ امام کی طرف سے نہیں ہے.
جی،
امام نے دعا ارشاد فرمائی ہے. بعد میں جب علماء نے آ کے ان دعاؤں کو جمع کیا، انہیں نے آ کے دعا کا مطالعہ کیا، دیکھا کہ اس دعا کے اندر کس مضمون کی طرف زیادہ اشارہ کیا گیا،
کس کی طرف اشارہ کیا گیا،
رخ کدھر جا رہا ہے.
جی،
تو علماء نے آ کے اس سے انتخاب یہ کیا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام اذا اعتدی علیہ ورا من الظالمین ما لا یحب. جب امام کے اوپر کوئی ظلم ہوتا تھا یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ جو امام کو پسند نہیں تھی، امام پیکر عدالت ہے. اگر امام علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مستاق ظلم ہے.
جی،
لہٰذا اس دعا کا عنوان آ کے رکھا گیا ظلم سے شکایت. یعنی وہ چیز جو امام کو پسند نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ ظلم کے اندر شامل ہو رہی ہے.
جی،
یا نہیں، مستقیم آ کے جب امام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ایسے مواقع کے اوپر امام اس دعا کو آ کے تلاوت کیا کرتے تھے. اور بہت خوب ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے اور چاہنے والے بھی، اگر ان کی زندگی میں کوئی ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ آئیں اس ظلم کے لیے چارہ جوئی کریں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کریں، اس دعا کا بھی سہارا لیں.
جی،
اس کا مطلب
ایک سلیقہ ہم کو ملتا ہے.
جی، ایک سلیقہ ملتا ہے. اس دعا کے مضامین کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ امام نے اس میں کن باتوں کو ارشاد فرمایا ہے. عین ممکن ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ بنیں.
جی،
اور ہم بہتر آ کے ظلم کا مقابلہ کر سکیں.
جی، یہاں پر جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ معصوم علیہ السلام نے جو اپنی دعاؤں میں جس اعتبار سے وہ گفتگو کی، جیسے اس دعا میں جو علماء نے جس سے سمجھا کہ یہاں پر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم سے شکایت پروردگار عالم کے بارگاہ میں کیا ہے.
جی،
سب سے پہلا سوال تو یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ ظلم جس سے معصوم شکایت کر رہا ہے اللہ کے بارگاہ میں،
جی،
ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم کیا ہے یہ یہاں پر؟
جی دیکھیے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی کچھ الفاظ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابل میں استعمال ہوتے ہیں.
جی،
مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اونچائی نیچائی، آمنے سامنے.
جی،
آگے پیچھے. عربی میں بھی اسی طرح سے، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ظلم اور ایک ہے عدالت.
جی،
دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل میں، آمنے سامنے. علماء کا ماننا یہ ہے کہ وہ الفاظ جو آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس میں ہر ایک لفظ دوسرے والے کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے.
جی،
اگر ہم اچھی طرح سے عدالت کو سمجھ جائیں تو ہم ظلم کو بھی سمجھ جائیں گے،
ظاہر سی بات ہے.
اور اگر ہم ظلم کو سمجھ جائیں گے تو عدالت کو بھی سمجھ جائیں گے. اتفاقاً یہاں پر جو علماء نے ایک ظلم کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ بالکل مد مقابل ہے عدالت کی ڈیفینیشن کے.
جی،
عدالت کی تعریف آگے یوں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں عدالت رکھنا ہے کسی چیز کا اس کے غیر مکان کے اوپر، وضع الشیء فی غیر محلہ،
جی یہ ظلم کی تعریف ہے،
یہ ظلم کی تعریف ہے، یہ عدالت کی تعریف ہے، وضع الشیء فی محلہ، یہ عدالت،
یہ عدالت
اور فی غیر محلہ ہو جائے گا ظلم۔ مثال کے طور کے اوپر اس کتاب کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو لائبریری میں شیلف میں لگائیں، آپ اس کو وہاں نہ رکھ کے کہیں اور رکھ دیجئے،
جی
اگر وہاں رکھیں گے تو یہ عدالت ہے، وہاں سے ہٹائیں گے یہ ظلم ہے۔
جی ظلم اور عدالت ہے، چونکہ ایک بہت اچھی بات یہاں پر انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوئی، لیکن چونکہ وقفے کا ایک وقت چلا ہے انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو جاری رکھے گی۔ مولانا ناظرین کرام، یہ جو گفتگو ہماری آپ کے سامنے جاری ہے ظلم اور عدالت کے حوالے سے، ظلم کی بات، لہذا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر صاحب کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے ظلم کے حوالے سے، جسے بیان کر رہے ہیں مولانا موصوف یہاں پر۔ مولانا پھر سے بریک کے بعد آپ کا بھی استقبال ہے، اور جو گفتگو آپ جاری کی ہوئی تھی انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھائیں۔
جی تو محترم ناظرین، خدمت میں عرض کیا کہ ظلم اور عدل دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور ظلم کہتے ہیں جیسا کہ ناظرین نے دیکھا بھی، حد سے بڑھ جانا، یعنی کسی چیز کو اس کے مکان اور اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ اب ہو سکتا ہے انسان بات کرنے میں کوئی ایسی بات کرے، مثال کے طور پر آپ کو ایک بات صحیح بیان کرنا ہے، آپ اس کو بیان نہ کریں، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، کچھ اور بیان کریں، یہ ظلم ہے،
غلط بیانی سے قابل،
غلط بیانی سے قابل، یہ ظلم ہے۔ خداوند متعال نے آپ کو اعضاء اور جوارے دیے ہیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، خداوند متعال نے اتنی نعمتیں دی ہیں، عقل الحمدللہ سب سے بڑی خدا کی نعمت، اور اس نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کس چیز کو کہاں یوز کریں، کہاں یوز نہ کریں۔
جی
آنکھ دینے کے بعد اس نے آ کے کہا دیکھو آنکھ دی ہے تمہیں، لیکن یہ ایک دو تین چار پانچ چھ چیزیں ہیں کہ یحرم علیکم النظر الیہ، حرام ہے کہ تم ان چیزوں کی طرف دیکھو،
جی
نامحرم کی طرف دیکھنا حرام، اور جو بہرحال غلط چیزیں ہیں، بولنے کا تمہیں حق دیا گیا ہے،
جی
لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا بولنا تمہارے اوپر حرام ہے،
زبان دی ہے مگر استعمال بھی بتایا،
استعمال بھی بتایا، کان دی ہیں تمہیں، کان سے سنو تم، لیکن غنا، موسیقی، میوزک، بری بات، جھوٹ، برائی، غیبت، اس سب کو سننا تمہارے لیے کیا کر دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ تو اعضاء اور جوارے دیے، ساتھ ساتھ ان کے استعمال کا مکان اور محل بھی بیان کیا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق، تقریباً 53 یا 54 چیزوں کا حق حضرت نے اس رسالے کے اندر بیان کیا ہے۔ وہاں پر امام جب آتے ہیں، ہاتھ، کان، آنکھ، ناک تک پہنچتے ہیں، تو امام اس کا حق بتاتے ہیں۔ حق کا مطلب یہ کہ امام بتاتے ہیں کہ کہاں آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، کہاں آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کئی پروگرام میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ خداوند متعال نے ہمیں اگر اعضاء اور جوارے دیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ اگر آنکھ دی ہے تو ہم دیکھیے، ہم اپنے مالک نہیں ہیں،
جی
وہ انسان جو اپنا مالک نہ ہو کسی دوسری چیز کا مالک ہو سکتا ہے
نہیں،
یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں،
یعنی ہم آزاد نہیں جیسے چاہے استعمال،
جیسے چاہیں آزاد نہیں بس استعمال کریں۔ اب اگر ہم نے آ کے اس چیز کو اس راہ میں استعمال کیا کہ جہاں منع کیا گیا ہے، یہ ہے ظلم،
جی
یہ ہے ظلم۔ کوئی دوسرا آئے، ہم سے یہ کہا گیا کہ تم کسی کے اوپر تعدی نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو، اگر حق حقدار کو نہ دیا جائے یہ ظلم ہے۔
جی
جو کام جس ٹائم میں ہونا ہے، مثال کے طور پر نماز کا ایک وقت ہے،
جی
اس وقت کے درمیان آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس ٹائم میں نماز نہیں پڑھی گئی، وہ وقت چلا گیا، آ کے دوسرے وقت میں آپ نے وہ نماز پڑھی،
جی
لیکن اپنے وقت میں
نہیں پڑھی،
یہ ظلم ہے،
جی
یہ ظلم ہے۔ لہٰذا ظلم کا معنی بہت وسیع ہے، اور اگر ایک بہت ہی جامع ہم ڈیفینیشن پیش کرنا چاہیں ظلم کی، ہر وہ کام جو خدا اور عقل کے خلاف ہو، ہر وہ کام
جو خدا اور عقل،
جو خدا اور عقل کے خلاف ہو، کیونکہ خداوند متعال جب آ کے حکم دے رہا ہے کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے، اگر آپ نے ویسے ہی کیا
جی
تو یہ آپ عدالت سے کام لے رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو آگے یا پیچھے کر دیا
تو یہ ظلم،
یہ ظلم ہے۔
جی
یہیں پہ بریکٹ میں ایک بات اور بیان کرتا جاؤں ہمارے محترم ناظرین کے لیے، دیکھیں اپنے کاموں کو منظم اور نظم کے ساتھ انجام دینا، یہ بھی ایک مصداق ہے عدالت کا، اور بے نظمی مصداق ہے
ظلم
کا، ظلم کے لیے. ہم معمولاً یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کام میں دیر کی تو کیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ بے نظمی ہے.
جی
مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فلاں ٹائم پر 3 بجے آپ سے ملیں گے یا فلاں ٹائم آپ کو فون کریں گے، اور آپ نے مثلاً 1/2 گھنٹہ 20 منٹ آپ لیٹ ہو گئے، تو بھائی آپ نے وقت سے خلاف ورزی کی، یہ ظلم ہے. اچھا اگر آپ نے کہا تھا 3 بجے میں فون کروں گا اور آپ نے 3:05 باقی دے اس وقت فون کر دیا، یہ بھی ظلم ہے.
جی مگر اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے.
جی یہ بھی ظلم ہے. یعنی ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئیے کام کو لیٹ انجام دیجئے، نہیں، جس کام کا جو وقت ہے میں نے کہا آپ سے.
جی
تو ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں کسی سے ملنے جانا ہے، گھر میں ملاقات کے لیے جانا ہے، ہم نے اس سے فون کیا کہ بھائی ہم فلاں ٹائم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، وہ بھی بیچارہ تیار کہ بھائی فلاں، اب اس نے اپنے گھر کا جو پروگرام ہے اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ بھائی فلاں صاحب 8 بجے مجھ سے ملنے آئیں گے،
جی،
اور قبلہ 7:30 بجے دروازے پر پہنچ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہیں لیٹ نہ ہو جائیں. خوب لیٹ نہ ہو جائیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وقت سے پہلے آ کے دوسرے کا وقت لیجیے.
جی
تو یہ بھی کیا ہے، مصداق ہے کس کا، ظلم کا. لہٰذا ظلم کے معنی میں ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک وسیع اس کا معنی ہے، پھیلا ہوا معنی ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کو شامل ہوتا ہے.
جی ہم چاہیں چاہیں اس کا مصداق تلاش کر سکتے ہیں،
مصداق تلاش کر سکتے ہیں. اور خداوند متعال نے اپنی ایک آگے صفت بیان کی ہے کہ خداوند متعال عادل ہے.
جی
اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال کبھی ظلم
نہیں کرتا،
نہیں کرتا. لہذا جس چیز کا جہاں پر رکھنے کا مکان اور مقام اور زمان ہے، خداوند متعال بہترین طریقے سے اس چیز کو اسی مقام کے اوپر، اسی مکان کے اوپر، اسی زمانے کے اندر آ کے رکھتا ہے.
جی ہاں سبحان اللہ،
حق کو دقیقاً حقدار تک پہنچاتا ہے.
جی ہاں
البتہ کہیں کہیں پر خداوند متعال نے یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کے اوپر ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ اس پر غور کیا جائے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ حق فلاں تک پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے.
جی
میری ذمہ داری کے بیان کروں، مثال کے طور کے اوپر آپ کو اپنے اسلامی مسائل، جو آپ کی اسلامی مشکلات ہیں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ نہیں اسلامی نہیں بلکہ اور آپ کی دنیاوی مشکلات ہیں، آپ کی نجی زندگی میں کوئی پرابلم ہے،
جی
آپ کی معاشرے میں کوئی مشکل کھڑی ہوئی ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. چلیے ابھی فی الحال اپنی بات کو محدود کر دیتے ہیں اسلامی ہی باتوں سے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی دینی بات ہے، کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے. خداوند متعال اور جو اس کے نمائندے ہیں، جو اس کے بحق خلیفہ ہیں اس کائنات کے اندر، خداوند متعال نے آ کے کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر کا مصداق روایات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے،
جی
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. اہل بیت نے اپنے بعد آ کے فقہا کو اپنا جانشین اور نمائندہ بنایا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جو آخری توقیع ہے، جو آخری لیٹر آپ نے اپنے وکیل کو لکھا ہے، اس میں حضرت نے آ کے بیان کیا کہ خداوند متعال نے مجھے تم لوگوں کے اوپر، خداوند متعال نے مجھے اپنی حجت قرار دیا ہے، اور میں نے علماء کو تمہارے لیے حجت قرار دیا ہے،
جی
لہٰذا ان کی مخالفت میری مخالفت اور میری مخالفت خدا کی مخالفت ہے. اب یہاں پر دیکھیے کیا مشکل کھڑی ہوتی ہے. اب میرے لیے ایک سوال اور شرعی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی مجھے ملتا میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، یہ ظلم ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کیا میں ہر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں اس کو؟
نہیں، جو اس کا متخصص ہو.
یہ حق ہے،
جی
یہ عدل ہے کہ بھائی ہاں اگر کان میں درد ہے تو جو ناک کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس نہیں جائیں گے. اگر دانت میں درد ہو رہا ہے تو آپ ایسے کے پاس نہیں جائیں گے کہ جو دل کا اور جو ہے وہ آپ کے دوسرے بدن کے حصے
کا
امراض کا کے آپریشن کرتا ہے، آپ جائیں گے اس کے پاس کہ جو ڈینٹسٹ ہے، جو جانتا ہے اس کے بارے میں. جب دینی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، عجیب بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم دنیاوی مسائل میں آتے ہیں تو بہت عدالت سے کام لیتے ہیں،
یعنی صرف دنیاوی افراد سے.
جی یعنی دنیا میں آ کے دیکھتے ہیں کہ کون کس کام کا متخصص اور اسپیشلسٹ ہے، تخصص رکھتا ہے، جانکاری اس کو پوری طرح سے ہے، اسی کے پاس جائیں گے. لیکن جیسے ہی دینی معاملات آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے، ہمیں کس سے جا کے پوچھنا ہے، کیا ہمیں حق ہے دین بنانے کا؟ دین خداوند متعالیٰ کے بناتا ہے، ہمیں حق نہیں دین کے اندر دخل اندازی کرنے کا.
شاید یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے حساب سے جواب کی طلب رکھتا ہو, اس لیے اپنے افراد کے پاس جاتا ہے.
تو ایسا کرنا غلط ہے اور یہ عین ظلم ہے.
جی ہاں,
لازم اس بات کا خیال رکھیں کہ ظلم کا مطلب ہی نہیں کہ آپ سب کو برابری سے دیتے رہیں. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کا جو موقع ہے, جو جگہ ہے, جو چیز جس سے سوال کرنا ہے, جس کے پاس جانا ہے, جو کام جس طرح سے کرنا ہے, اگر آپ نے اس کو اپنے معیار سے ہٹا دیا, یہ ظلم ہو جائے گا.
جی ہاں جی, جس جیسے آپ نے ظلم کی بہت اچھی تعریف کی اور واقعی ایک جامع تعریف تھی کہ جس کا جو سلیقہ بتایا گیا, طریقہ بتایا گیا ہے, اس طریقے سے اس کو انجام دینا یہ عدل ہے. اس کے خلاف ورزی کرنا ظلم ہے. اور چونکہ اگلی گفتگو انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ناظرین, یہ جو ہمارے ظلم کی آپ کے سامنے تعریف کی گئی, انشاءاللہ باقی گفتگو ابھی جاری ہے, وہ بھی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے ظلم سے شکایت کے حوالے سے, جسے مولانا یہاں پر بیان کر رہے ہیں. لہٰذا بغیر تعطل کے مولانا خدمت میں چلتے ہیں اور باقی گفتگو میں ان سے جاری رکھتے ہیں. مولانا پھر صاحب کا استقبال ہے.
شکریہ.
اور جیسا کہ ابھی آپ نے ظلم کی تعریف کی, تو اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے. وہ مرحلہ ہے کہ ایک تو ہو گیا ظلم, ایک دوسری چیز ہوگی عدم مساوات. تو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں میں فرق کس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں اور فرق کس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے؟
جی, یہ بہت بڑی ہمارے معاشرے میں غلطی ہوتی رہتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت یعنی مساوات اور برابری,
جی
ظلم یعنی نابرابری. دیکھیں, میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں.
بہرحال مثال بہت اہم کردار
جی اہم کردار ادا کرتی ہے بات کو سمجھانے میں. اگر آپ ایک اسکول کا جائزہ لیں, آپ اسکول میں دیکھیں گے کہ ایک چپراسی ہے جو کام کر رہا ہے, ایک اسٹاف ہے, کچھ ٹیچرس ہیں جو لیکچر کے لیے ان کو چنا گیا ہے, ایک اسٹاف ہے جو وہاں کے کام کو دیکھ رہا ہے, ایک پرنسپل ہے جو سب کے اوپر ہے اور اس کا ہیڈ ہے. ہو سکتا ہے یہ اسکول کسی خاص انسان نے بنوایا ہو,
جی
اس کی ملکیت ہو. ایک وہ بھی انسان اس اسکول کے اندر کیا رکھتا ہے, ایک کردار رکھتا ہے. جب تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے, ہم سب کو آ کے تنخواہ دیتے ہیں, چپراسی کو تنخواہ دیتے ہیں, ٹیچر کو تنخواہ دیتے ہیں, ٹیچروں کی بھی آپس میں گریڈ ہوتے ہیں. ہر ایک ٹیچر کو اس کے گریڈ کے حوالے سے کیا ہے,
تنخواہ
دی جاتی ہے. پریس کول کو بھی آ کے جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے. جو اسٹاف کام کر رہا ہے اس کو بھی کیا ہے, تنخواہ دی جاتی ہے. سوال میرا یہاں پر یہ کہ دیکھیے, کیا تنخواہ سب کو برابر دی جا رہی ہے؟
نہیں.
کوئی آپ دنیا میں ایک ایسا اسکول, ایک ایسا مؤسسہ, ایک ایسا ادارہ ڈھونڈ پائیں گے کہ جہاں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو؟
نہیں.
تو ظلم ہو رہا ہے. اس کا مطلب بھی ظلم ہو رہا ہے.
جی ہاں, چونکہ عدم مساوات کا,
عدم مساوات ہے کہ برابری نہیں, یعنی ظلم ہے. دیکھیے, مسئلہ پلٹتا ہے اسی بات کی طرف. مساوات اور عدالت کہیں کہیں پر آپس میں آ کے مل جاتے ہیں, کہیں کہیں پر. اور ہم بہت ہی آسانی سے آ کے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مثال دیتے ہیں کہ مولا نے جنگ کے بعد آ کے جب آ کے غنیمت کو بانٹا تو سب کو برابر سے دیا, یہ یعنی عدل. نہیں, غور کرنا چاہیے. اس مثال میں مساوات عین عدالت ہے.
جی,
اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر جگہ مساوات عین عدالت ہے.
یعنی عدالت کو مساوات کے بغل میں کھڑا نہیں کر سکتے, عرض میں نہیں لا سکتے.
نہیں, عرض میں بالکل نہیں لا سکتے آپ. یعنی دیکھنا ہے. اور عجیب بات ہے, اگر مساوات عدالت کا مصداق قرار پائے تو مساوات اچھی چیز ہے.
جی,
نہیں تو مساوات غلط چیز ہے. خداوند متعال قیامت کے دن جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں سب کو برابر کا آ کے ثواب دے اور سب کو جنت میں ایک جگہ بھیج دے, یہ عدالت ہے؟ ایک نے نماز شب پڑھی ہے, ایک نے دعا کی ہے, ایک عزاداری کے اندر بہترین کردار ادا کر رہا ہے, ایک کی محبت زیادہ ہے. کیا جناب سلمان علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب ابو ذر علیہ السلام کا جب ایک رتبہ برابر نہیں ہو سکتا تو عام انسانوں کی کیا بات ہے؟
ظاہر سی بات ہے, اپنے اعمال کے ساتھ لوگوں کا گریڈ بنتا ہے.
گریڈ بنتا ہے. تو خداوند متعال اس کی طرف نظر کر کے آ کے جزا دے گا, اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کو ظلم کہا جائے گا.
جی,
لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں کے ساتھ برابر کیوں نہیں کیا آپ نے, ان کو اتنا دیا گیا ہم کو اتنا کیوں دیا گیا.
جی,
آ کے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہم کو نہیں دی. یعنی گویا کی ہم آ کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ آ کے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو نے ظلم سے کام لیا ہے.
جی,
کیوں؟ کیونکہ برابری سے کام
نہیں لیا
گیا. جناب طے یہ طے کب ہوا تھا کہ ہم برابری سے کام کریں؟ طے یہ ہوا ہے کہ ہم عدالت کے سائے میں آ کے کام کریں, ظلم نہ کریں.
جو جس کا مستحق ہے وہ اس کو ملے.
اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ برابر سے کام لیں گے تو یہ مصداق ظلم بن جاتا ہے.
جی
یہی جو میں نے مثال دی, اگر آپ آگے سب کو تنخواہ برابر دے دیں تو یہ مصداق ظلم ہے.
جی ظاہر سی بات ہے پرنسپل کے حق میں تو ظلم ہو جائے گا.
بالکل, پرنسپل کے بھی حق میں ظلم ہے, دوسرے لوگوں میں بھی حق. جی جس کو جتنا ملنا ہے آپ اس کو دیجیے, اس کے اعتبار سے اس کی تنخواہ ملے گی, اس کے اعتبار سے اس کو حق ملے گا. لہٰذا خداوند متعال اگر اس کائنات میں کسی کو کچھ دیتا ہے وہ عدالت کے سائے میں آ کے دیتا ہے, نہ مساوات کے اعتبار سے.
جی
لہٰذا ہم یہ غلطی نہ کریں کہ اگر کہیں پر شریعت میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پر ارث بہترین چیز ہے.
جی
ارث جب بٹنے لگتا ہے تو آپ دیکھیں گے ارث برابر سے نہیں بٹتا. ارث کے اندر خداوند متعال نے آ کے 6 طبقے قرار دیے ہیں اور ہر ایک کا ارث آ کے معین کر دیا. جی اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے. عین ممکن ہے کہ بعض لوگ آ کے اعتراض کریں کہ بھائی یہ کون سی بات ہے کہ خداوند متعال نے کچھ مصلحت کو نظر میں رکھ کے آ کے اس طرح سے تقسیم کیا ہے.
جی ہاں میراث کو جیسے جس کا
جیسے خداوند متعال نے آ کے کہا ہے. اب اگر کوئی آ کے اس کو برابر سے بانٹ دے اس کا مطلب کیا ہے؟
ظلم ہے.
اس کا مطلب کہ ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ عرض کی آپ کی خدمت میں خدا اور عقل کی مخالفت کو کہتے ہیں ظلم.
جی
یہاں پر خدا کی مخالفت ہو رہی ہے. خداوند متعال قرآن میں آ کے بیان کر رہا ہے, تصریح کر رہا ہے کہ اس طرح سے بانٹنا ہے اور آپ آگے اس کی کیا کر رہے ہیں؟
مخالفت
کر رہے ہیں. لہٰذا اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھیں اور دیکھیں کہ کون سا کام ہمارا مصداق ظلم قرار پا رہا ہے, کون سا کام ہمارا مصداق عدالت ہے. مساوات کی طرف نہ جائیں, برابری کی طرف نہ جائیں, بلکہ عدالت اور ظلم کے معیار کے اوپر برابری اور مساوات کو تولیں.
جی
جو کام ہماری زندگی میں مصداق عدل ہے بالکل اس کو انجام دیں, ہر وہ کام جو ہماری زندگی میں مصداق ظلم ہے اس سے پرہیز کریں.
جی
گناہ مصداق ظلم ہے, خداوند متعال کا شریک قرار دینا سب سے بڑا ظلم ہے.
جی
اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جو لائق عبادت ہے آپ اس کے سائیڈ میں آ کے کسی اور کو کیا ہے کھڑا کر دیجیے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟
صحیح.
اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک عظیم اور سب سے بڑا ظلم ہے. گناہ کے بارے میں بھی یہ خداوند متعال نے قرآن میں کہا کہ گناہ ظلم ہے.
جی
کیوں گناہ ظلم ہے؟ کیونکہ گناہ کے اندر خداوند متعال کے قانون کی
مخالفت
ہوتی ہے. قانون کی مخالفت کا مطلب یہ خود خدا کی مخالفت ہو رہی ہے. لہٰذا ہر وہ کام جو مصداق مخالفت خداوند متعال اور عقل قرار پائے اس کو ہم ظلم کہیں گے, اور ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کے اوپر خیال رکھنا ہے.
جی
امام بھی آ کے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں.
جی ہاں چونکہ وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین گفتگو ہماری آپ کے سامنے جاری ہے لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے ظلم سے شکایت کے حوالے سے. لہٰذا میں چلتا ہوں مولانا خدمت میں اور ان کے سامنے ایک نئے سوال کو انشاءاللہ آپ سے معلوم کرتا ہوں. مولانا آپ کا استقبال ہے, اور جیسا کہ آپ نے ظلم اور عدم مساوات کے حوالے سے گفتگو کی, یہاں پر جو یہ آپ نے جس دعا کو بہرحال موضوع گفتگو یہاں پر قرار دیا ہے, اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسی سے ملتے جلتے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو انتخاب کیوں کیا, پھر اگر ہم اس کو دیکھیں اس کے بعد کون سا ایسا زمانہ تھا جس کی وجہ سے معصوم نے اس دعا کو اپنے زمانے سے مربوط کیا.
جی
جی
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے
جی
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آ کے اس دعا کو ارشاد فرما رہے ہیں کیا ماحول تھا. دیکھیں اگر آپ اس زمانے کے ماحول کو دیکھیں تو بنی امیہ نے ایک ماحول بنا دیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جو انسان بھی آ کے تخت خلافت کے اوپر بیٹھ رہا ہے آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے.
جی
آپ کو اس کی بات ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خلیفہ ہے کس کا؟ خدا کا. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوچ کو, اس تھنکنگ کو توڑنے کے لیے آ کے یہ بیان کیا, کہا دیکھو اس وقت تک ہم ایک انسان کی اطاعت کرتے ہیں جب تک کہ وہ خداوند متعال کے بیان شدہ قوانین کے اوپر عمل کرے.
جی یعنی اگر اس کے اعمال اللہ کے حکم سے مطابق ہوں تو اس کی اطاعت کی جائے گی.
جی اور اگر وہ آ کے مخالفت کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی مخالفت کریں گے.
جی
لہٰذا یہاں پر ایک تربیتی پہلو ہے. امام کئی چیزوں کو نظر میں رکھ کے اس دعا کو ارشاد فرما رہے ہیں. ایک چیز جو امام اس دعا میں ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. یہ اس کو نہیں دیکھنا ہے کون ظلم کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم آ کے اس بات کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اچھا فلاں نے ظلم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والا طاقتور ہے, سامنے والا ایسا انسان ہے کہ جو ہم سے بڑا ہے یا کچھ بھی ہے, لہٰذا ہم آ کے چپ رہتے ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام جب محمد ابن حنفیہ کے پاس اپنی وصیت پیش کرتے ہیں اور جاتے ہیں، اس میں حضرت نے کیا فرمایا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور میں اسی سیرت کے اوپر چلنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر میرے نانا رسول خدا اور میرے باپ علی مرتضی علیہ السلام عمل کرتے تھے۔
جی
خب، نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، منکر کا بہترین مصداق ہے ظلم، منکر یعنی ظلم۔ امام نے آگے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی،
جی،
اور اسی آواز کو آپ کے فرزند سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا۔ یعنی امام نے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر زمانہ ایسا ہے کہ جس میں تم میدان جنگ میں آ کے ظلم کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری زبانیں بھی چپ ہو جائیں۔
یعنی ظلم کے خلاف خاموشی صحیح نہیں ہے،
خاموشی صحیح نہیں ہے
جی۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ نہیں، اب ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم آ کے اپنے گھروں میں بیٹھے۔ ظلم بڑھتا ہی اس لیے ہے کیونکہ ہم ظلم کی مخالفت نہیں کرتے۔
جی
اگر پہلے دن جس دن ظالم نے آ کے ظلم کیا ہے اس کو آ کے روک دیا جائے اور اس کو آ کے باندھ دیا جائے، تو دوبارہ ظالم کی ہمت نہیں ہوتی کہ سر اٹھائے،
کیونکہ مخالفت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی جرات بڑھتی رہتی،
جرات بڑھتی رہتی ہے۔ اور اس جرات کو روکنے کے لیے امام نے آ کے ہم کو یہ دعائیں آ کے تعلیم دی ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھو اور سیکھو کہ کس طرح سے آ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم آ کے دعا تو کر سکتے ہو بھائی، اکیلے میں جا کے خدا سے دعا تو کر سکتا ہے انسان۔ لیکن وہ انسان کی جو معاشرے سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، کبھی کبھی عجیب جملہ معاشرے کے اندر سننے کو ملتا ہے کہ جناب ہم سے کیا مطلب،
جی
یہ ہم سے کیا مطلب بہت بڑا شیطانی جملہ ہے۔ کیا معاشرہ ایک جسم کے اعضا کی طرح نہیں ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن آ کے اس درد کو احساس کرتا ہے؟
جی
تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بھی معاشرے کو معاشرہ نہیں سمجھا ہے۔ اگر معاشرے میں مولا کائنات علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے کہ روم کے لشکر نے آ کے شام میں کسی مسیحی عورت کے پیر سے پازیب نکال لی ہے،
جی
تو مولا فرماتے ہیں کہ حق ہے کہ وہ انسان غصے کے مارے آ کے اس کا دم نکل جائے، مر جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حرمتی ہوتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، لیکن ہم چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں لہٰذا ظلم بڑھتا رہتا ہے،
جی
اور بعد میں ہم آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرہ اس لیے بگڑتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں،
چونکہ ہر فرد اس چیز کا منتظر ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہو تو بولے گا۔
جی ہاں جی، اب یہی بات اگر آپ کے اوپر پلٹ کے آئے گی، ہمارے اوپر پلٹ کے آئے گی، تو سب سے پہلے ہم آپ کو گلی اور کوچے میں نظر آئیں گے،
جی
لیکن جب تک دوسروں کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے، دوسروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم نہیں آگے بڑھتے۔
جی
امام یہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ان شاء اللہ ہمارے ناظرین جا کے اس دعا کا مطالعہ کریں گے، اور خدا نے اگر توفیق دی تو اس دعا کے جملات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے امام آ کے بیان کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح ظلم کے آگے آواز اٹھانا ہے۔
جی
کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ظلم کے خلاف پروردگار کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو۔
جی ہاں، چونکہ اب میرا تقریباً یہاں کا وقت ختم ہو چکا ہے،
شاید
میں چاہوں گا اگر چند کلمات میں آپ اپنی گفتگو کو سمیٹ کر پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔
بس میں بہرحال آخری بات، جو امام نے اس دعا کو جہاں سے شروع کیا ہے اور اس کو اگر آ کے دیکھنا چاہیں، تو امام نے سب سے پہلے لفظ متظلم کو لے کے آئیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ متظلم کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے،
جی
اب انشاءاللہ یہ دیکھنا ہے کہ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم ہونے میں خود اس کا بھی کردار شامل ہے یا شامل
نہیں ہے۔ جی تو انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ پروگرام میں جاری رہے گی۔ ناظرین اس پروگرام کو ہم اپنی زندگی کا جز بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے اپنی زندگی کو اسی طریقے سے آراستہ کریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کی زندگی کو بچائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔